الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ اس پروگرام میں قرآن پاک کی سورتوں آیتوں کی تفسیر صراط الجنان کتاب سے بیان کی جاتی ہے جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ پبلشڈ تفسیر قرآن ہے جو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے. اردو زبان میں بڑی خوبصورت اور آسان تفسیر ہے, 10 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کی ایپ بھی پلے سٹور اور ایپ سٹور پہ موجود ہے اور ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے اسے آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بڑی زبردست تفسیر ہے اور الحمدللہ اس پروگرام میں ترتیب وار قرآن کا خلاصہ اس کتاب کی مدد سے ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے, اس پر عمل کرنے, باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, قرآن پاک کی سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, یہ 5 سورتیں ہمارے اس درس میں کنٹینیوسلی پڑھی گئیں اور یہ مکمل ہو چکیں. آج قرآن پاک کی سورہ انعام کا درس جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سورہ مبارکہ سے پہلے کچھ اس سورت کا تعارف وغیرہ بھی سن لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور انہی سے ایک روایت ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 20 رکوع ہیں, 165 آیتیں ہیں. انعام, یہ عربی میں مویشیوں کو کہا جاتا ہے, مویشی جانور وغیرہ ہوتے ہیں. اس سورت کا نام انعام اس لیے رکھا گیا, اس سورت کے آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی اپنے زوم اور اپنے گمان سے چند جانوروں کو اپنے لیے حلال کیا ہوا تھا اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے, زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم فرمایا. سورہ انعام قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ پاک کے وجود, اس کی وحدانیت, اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے. وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے, قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بھی ہیں کہ زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں, ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ پاک کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی. اسی طرح جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد فرمایا گیا. اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنے, ظاہری باطنی بے حیائیوں سے بچنے, تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی بیان کیا گیا اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. سورہ انعام کی اپنے سے پہلی سورت مائدہ کے ساتھ نسبت مناسبت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو کہا گیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا, اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے اور حد سے نہ بڑھو. اور سورہ انعام میں یہ خبر دی گئی کہ مشرکین نے اللہ پاک کی عطا کردہ چند حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اسے اللہ پاک نے حرام کیا ہے, اور یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تو وہ کفار کے مشابہ ہو جائیں گے، لہذا اس سے بچے. آئیے سورہ انعام شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. ناظرین کرام، اس آیت میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کی حمد کی تعلیم فرمائی گئی کہ وہ جب حمد کرنے لگے تو الحمدللہ کہیں. اور آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں دیکھنے والوں کے لیے اللہ پاک کی حکمت اور قدرت کے بہت سے عجائبات، عبرتیں اور منافع ہیں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توریت میں سب سے پہلی یہی آیت ہے. سبحان اللہ. اس آیت مزید فرمایا کہ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو یا کفر کا اندھیرا ہو یا جہالت کا ہو یا جہنم کا اندھیرا ہو، یوں ہی ہر ایک روشنی اسی نے پیدا فرمائی، چاہے وہ روشنی دن کی ہو، ایمان کی ہو، ہدایت کی ہو، علم کی ہو، یا جنت کی روشنی ہو، جنت کا نور ہو. یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگرچہ ہر اچھی بری چیز پیدا فرمانے والا اللہ تعالی ہے، لیکن برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا یہ بری بات ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ پاک کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اسے اپنے نفس کی شامت تصور کرے. اسی طرح اس آیت میں ظلمات یعنی تاریکیوں کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں زیادہ ہیں، اندھیروں کے رستے بہت ہیں، یہ اشارتاً پتہ چل رہا ہے، اور راہ حق، راہ نور، وہ صرف ایک ہے، اور وہ راستہ اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے، یہ یہاں پر پتہ چل رہا ہے. اسی طرح پھر اس آیت کے اختتام میں فرمایا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. یعنی قدرت الہی کے ان دلائل کے بعد، ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور قدرت کے ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفار اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کو، حتیٰ کہ پتھروں کو، اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں. حالانکہ اس بات کا اقرار وہ بھی کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے. یہاں پر شرک کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے شرک کے بارے میں بھی کچھ معلومات جان لیجئے. شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی غیر کو واجب الوجود یا لائق عبادت سمجھا جائے. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرک کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شرک یہ ہے کہ خدا کی الوہیت یعنی معبود ہونے میں کسی اور کو شریک کرنا، اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بذات واجب الوجود نہ جانے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے. اس کے علاوہ کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا، اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو. ناظرین کرام، اس آیت میں ان مشرکین کا رد کیا گیا جو کہتے تھے کہ ہم جب گل کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے. انہیں بتایا گیا کہ اللہ پاک نے ہی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کی نسل سے لوگ پیدا فرمائے، پھر اس نے ایک مدت کا فیصلہ فرمایا جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد اٹھانے کی ایک مقررہ مدت بھی اسی کے پاس ہے، پھر اے کافروں تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک کرتے ہو، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ تمہاری تخلیق کی ابتدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. ترجمہ, اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں لائق عبادت ہے, وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے. ناظرین کرام, اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا گیا, اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل علم کا ذکر کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں میں رہتا ہے, بلکہ یہ مراد ہے کہ ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے اور ہر جگہ وہی معبود حقیقی ہے اور ہر جگہ اسی کی سلطنت اور حکومت ہے. جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے اور وہی حکمت والا علم والا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک تمام معلومات کا عالم ہے, زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کا احاطہ فرمانے والا ہے. وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جا سکتا, بلکہ وہ سخت اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے, وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت بھی جانتا ہے, وہ پوشیدہ امور سے واقف اور دلوں کے وسوسوں خیالات اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے. اس کا علم قدیم ازلی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ موصوف رہا ہے. اس کا علم جدید نہیں اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ترجمہ, اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. ناظرین اکرام, اس سے پہلی آیات میں مشرکین کے اس کفر کو بیان کیا گیا جو وہ اللہ پاک کے ساتھ کرتے تھے, اور اس آیت سے مشرکین کے اس کفر کو بیان کیا گیا ہے جو حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا کفر و سرکشی میں حال یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی قرآن مجید کی آیات آتی ہیں یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہیں تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. مزید آگے ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ, تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو عن قریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. ناظرین اکرام, یہاں حق سے یا تو قرآن مجید کے آیات مراد ہیں یا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے معجزات, کہ جب بھی قرآن کی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کفار مکہ کے سامنے آتے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ سمجھاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے. اس پر فرمایا کہ عنقریب ان کے پاس خبریں آنے والی ہیں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی عظیم الشان خبر ہے اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا خوفناک ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. ترجمہ, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا, انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی, اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں, پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں. ناظرین اکرام, اس سے پہلی آیات میں سرزنش اور وعید کے ذریعے کفار مکہ کو اللہ پاک کی نشانیوں سے منہ پھیرنے, حق کو جھٹلانے اور اللہ پاک کی نشانیوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا, اور اس آیت میں سابقہ قوموں کا عبرت ناک انجام بیان کر کے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے. چنانچہ فرمایا کہ کیا شام اور دیگر ملکوں کی طرف سفر کرنے کے دوران کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ اے اہل مکہ, ہم نے انہیں زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی, اور جب انہیں ضرورت پیش آئی تو ہم نے ان پر موسلا دھار برسات بھیجی جس سے ان کی کھیتیاں شاداب ہو گئیں, ان کے درختوں، رہائش گاہوں، محلات کے قریب نہریں بہا دی، جس سے باغ پرورش پائے، پھلوں کی کثرت ہوئی اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش و راحت کے اسباب پہنچے. لیکن جب انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی اور انبیاء کے احکامات کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی وہ جاہ و حشمت اور ساز و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی اور دوسرے لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا. ان کا عبرتناک انجام دیکھ کر تم بھی نصیحت حاصل کرو اور سابقہ کفار والی روش اختیار نہ کرو، ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس آیت میں گزری ہوئی امتوں کا جو حال اور انجام بیان کیا گیا کہ وہ لوگ قوت، دولت اور مال و عیال کی کثرت کے باوجود کفر و سرکشی اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اس میں ہر مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. اس لیے سب کو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور کفر و سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ کر ایمان، اطاعت، عبادت اور نیک کاموں میں مصروف ہو جائیں. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت اور سہولیات کی کثرت اللہ پاک کی رضا مندی کی کوئی نشانی نہیں، ورنہ قارون تو بہت بڑا مقبول بارگاہ الہی ہوتا. یہاں سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی دنیاوی ترقی، سائنسی مہارت، سہولیات کی کثرت، ایجادات کی بہتات، مال و دولت کی فراوانی کو دیکھ کر انہیں بارگاہ الہی میں مقبول اور مسلمانوں کو مردود سمجھتے ہیں، اور اخلاق و کردار میں مسلمانوں کو کفار کی تقلید کا مشورہ دیتے ہیں. کفار کی یہ دنیاوی کامیابی کوئی مقبولیت نہیں بلکہ مہلت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ وہ کافروں کی جلد پکڑ نہیں فرماتا بلکہ انہیں مہلت دیتا اور آسائشیں عطا فرماتا ہے، پھر انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے. نیز نام نہاد دانشور مسلمانوں کو یورپ کی اندھی تقلید کا نہ ہی فرمائیں تو بہتر ہے، اور وہ اپنی قانونی سوچ اپنے پاس ہی رکھیں تو اچھا ہوگا. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. ترجمہ: اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے پھر یہ اسے چھو لیتے تب بھی کافر کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ناظرین اکرام، یہ آیت نظر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خوائلت کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے پاس اللہ پاک کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ چار فرشتے ہوں، وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ سب ہیلے بہانے ہیں، کیونکہ اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دی جاتی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اور ٹٹول کر دیکھ لیتے تو بھی یہی کہتے کہ ان کی نظر بندی کر دی گئی تھی، اور کتاب اترتی نظر تو آئی تھی لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا. جیسے انہوں نے معجزہ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے معجزے کو جادو بتایا اور اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اسی طرح اس پر بھی ایمان نہ لاتے، کیونکہ جو لوگ عنادن دشمنی کے طور پر انکار کرتے ہیں وہ آیات اور معجزات سے نفع نہیں اٹھا سکتے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ترجمہ: اور کافروں نے کہا ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. ناظرین اکرام، مشرکین نے مزید یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جسے وہ دیکھتے. اس پر فرمایا گیا کہ اللہ پاک فرشتہ اتار دیتا کافر پھر بھی ایمان نہ لاتے، اور ایسا ہوتا تو اللہ پاک کا عذاب ان پر لازم ہو جاتا، کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کفار اجتماعی طور پر کوئی نشانی طلب کریں اور اس نشانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو عذاب واجب ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ اگر کافروں کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملتی اور ان سے عذاب پھر نہ ٹالا جاتا. یاد رہے کہ کافروں نے ایسے فرشتے کے اترنے کا مطالبہ کیا تھا جو ان کافروں کو بھی نظر آئے، اور اسی کا رد کیا گیا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کیا بہت سے فرشتے نازل ہوتے تھے، بسا اوقات انسانی شکل میں حاضر ہوتے تھے جنہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی دیکھتے تھے. ان کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی حالت میں، اصلی شکل میں آئے اور ہم اسے اسی شکل میں دیکھیں. یہاں ایک سوال ہے کہ کفار نے بہت سی نشانیاں طلب کی جو پوری بھی ہوئیں، جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہونا وغیرہ، اور اس کے بعد وہ ایمان بھی نہیں لائے، تو ایسی صورت میں آیت میں بیان کردہ حکم کے مطابق تو سب کو ہلاک کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو آیت کا مطلب کیا ہے؟ یا پھر ان معجزات کے دکھائے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبوت پر دلالت کرنے والی نشانی دو طرح کی ہے، ایک عام نشانی اور ایک خاص نشانی. عام نشانی وہ ہے جس کا تمام لوگ مطالبہ کریں، یا سب مطالبہ تو نہ کریں لیکن اس کا مشاہدہ سب کر لیں. خاص نشانی وہ ہے جس کا مطالبہ مخصوص لوگ کریں اور تمام افراد اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں. گزشتہ امتوں میں نشانی دیکھ لینے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل کرنے میں اللہ پاک کا طریقہ یہ رہا کہ عام نشانی یعنی جس میں سب خاص و عام شریک ہو جائیں اسے پورا کرنے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل فرمایا جاتا، جبکہ خاص نشانی کے پورا ہونے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل نہیں فرماتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا مطالبہ مخصوص لوگوں نے کیا تھا جو پورا ہوا، لیکن یہ عام نشانی نہ تھی بلکہ خاص تھی کہ جب چاند دو ٹکڑے ہوا اس وقت اکثر لوگ سو رہے تھے اور کئی مقامات پر اختلاف مطالع یا بادل حائل ہونے کی وجہ سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتا نہ دیکھا جا سکا، اس لیے مطالبہ کرنے والوں پر عذاب نازل نہ ہوا. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. ترجمہ، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں اب پڑے ہیں. ناظرین کرام، یہاں پر ان کفار کا جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، اور اسی پاگل پن میں وہ پھر ایمان سے محروم رہتے تھے. انہیں انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ ان سے نفع حاصل کرنے اور تعلیم نبی سے فیض اٹھانے کی یہی صورت ہے کہ نبی صورت بشری میں جلوہ گر ہو، کیونکہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت پہ دیکھنے کی تو یہ لوگ تاب نہ لا سکتے، دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے. اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا تو بھی اسے مرد ہی بنایا جاتا اور صورت انسانی ہی میں اسے بھیجا جاتا تاکہ یہ لوگ دیکھ تو سکے، اس کا کلام سن تو سکے اور اس سے دین کے احکام معلوم تو کر سکے. لیکن اگر فرشتہ صورت بشری میں آتا تو انہیں پھر وہی کہنے کا موقع رہتا کہ یہ تو بشر ہے، تو فرشتے کو نبی بنانے کا فائدہ کیا ہوتا؟ لہذا جو اللہ پاک نے کیا وہ حق کیا اور درست فرمایا. زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آگے اپنے درس کو مزید اگلے پروگرام میں سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.